الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما امام زماننا اجل الله في فرجه اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماہ مبارک رمضان اور اس مبارک مہینے کا ایک دہا تقریباً گزر چکا ہماری زندگی میں کتنے ہی رمضان آئے اور چلے گئے ان آنے والے رمضانوں سے ہم نے کتنا استفادہ کیا اس مہینے کے مقصد کو کتنا پورا کیا یہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے خود اندازہ کر سکتا ہے لیکن اگر آج تک ہم وہ استفادہ نہیں کر پائے تو اب بھی شاید ہماری زندگی کے کچھ رمضان باقی ہیں یہ ایک دہا گزر گیا ابھی دو دہے باقی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک ہو لہذا اس سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے حاصل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں اس کے بارے میں ذرا سا غور کریں آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں انسان انسان سے نزدیک ہو رہا ہے لاکھوں میل بیٹھا ہوا انسان سیکنڈ سے کم مدت میں اس سے رابطے میں آ جاتا ہے اسی لیے اس عصر کو اس زمانے کو رابطوں کا زمانہ کہتے ہیں عصر ارتباطات کمیونیکیشن ایج اس کا نام رکھا گیا ہے یعنی آج کی دنیا رابطوں کی دنیا ہے اس دنیا میں رابطے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں جہاں انسان لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے انسان تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے وہاں کچھ رابطے ایسے ہیں جو بہت نزدیک ہیں وہ بہت دور ہو گئے ہیں وہ کیسے ایک رابطہ خود انسان کا اپنے آپ سے رابطہ ہے انسان سے نزدیک خود اس کے وجود سے زیادہ نزدیک کوئی اور چیز تو نہیں ہو سکتی مثلا میں اپنے آپ سے نزدیک ہوں اس سے زیادہ نزدیک کون سی چیز ہوگی کوئی بھی نہیں لیکن یہ لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا انسان مجھ سے رابطے میں آ گیا ہے لیکن میں اپنے آپ سے رابطے میں نہیں ہوں آپ یہ کہیں گے کیسے انسانی وجود ہم سب جانتے ہیں کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح اصالت کس کو حاصل ہے ان دونوں میں سے اصل کون سی چیز ہے جسم مسئلہ اصل ہے نہیں، جو چیز باقی رہے گی وہ اصل ہے، جسم ختم ہو جائے گا روح باقی رہے گی، انسان روح کی شکل میں باقی رہے گا، بس اصل کیا چیز ہوئی؟ روح، جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے نفس اور روح سے نزدیک ہیں؟ میں ایک سادہ سا سوال آپ سے کروں گا، جواب سامنے آ جائے گا۔ صبح و شام رات دن ہم سے ایک سوال ہوتا ہے، جس سے بھی ملتے ہیں وہ ہم سے ملتے ہی سلام کے بعد ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے آپ کے کیا حال ہیں۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر ہمارے جسم کو کوئی مرض لاحق نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے، اس طرح کی گفتگو ہماری روزمرہ کا معمول ہے۔ صبح شام جس سے بھی ملتے ہیں یہی الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ہم یہ الفاظ کس چیز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں؟ جسم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا روح کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں؟ ہمارا جسم مریض نہیں ہے، جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے بہت۔ کیوں؟ ہم اپنے جسم سے رابطے میں ہیں لیکن اپنی اصل سے رابطہ منقطع ہے۔ روح بیمار ہے، بہت سی خطرناک بیماریاں روح کو لاحق ہیں، لیکن چونکہ رابطہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں۔ جسم کو کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، روح بیمار ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس اس تیز رفتار دنیا میں جو اہم ترین رابطہ ہے ہمارا، ہمارے وجود کے ساتھ رابطہ، ہمارا ہماری اصل کے ساتھ رابطہ، وہ منقطع ہو گیا ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ ایک اور رابطہ ہے جو کہ اسی رابطے کی طرح بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ ہے، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ رابطہ ہے، وہ جس نے ہمیں خلق کیا اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہمارا کتنا رابطہ ہے؟ ہم روز و شب ہم نماز پڑھتے ہیں جی، پانچوں وقت رابطے میں رہتے ہیں، یہ رابطہ کافی ہے؟ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، یہ رابطہ ہے؟ کیا یہ رابطہ کافی ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رابطہ کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اے دنیا کے انسانوں، یہ نہیں کہا کہ اے کافروں، اے مشرکوں، نہیں، ایمان لانے والوں سے خطاب کیا، کہا کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی اے نماز پڑھنے والوں، اے روزہ رکھنے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم شاید، شاید، لعلہ یعنی شاید، یہ نہیں کہا کہ ہر روزہ رکھنے والا تقویٰ حاصل کر لے گا، نہیں، کہ شاید روزہ رکھنے سے تم تقویٰ حاصل کر جاؤ، یعنی ہر بھوکا اور پیاسا رہنے والا، ہر اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے والا تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا، ہر نماز پڑھنے والا تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے کہا تین قسم کے تقویٰ ہیں، ایک تقویٰ باللہ، ایک تقویٰ من اللہ، اور ایک تقویٰ من النار. تقویٰ من النار یعنی ہم گناہوں سے پرہیز کریں، نیکیوں کو انجام دیں، اس لیے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، کہیں سزا نہ مل جائے، جہنم کی آگ ہمارے شامل حال نہ ہو جائے، جنت سے ہم دور نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. دوسرا خدا کا خوف، تقویٰ من اللہ، خدا سے ڈرنا، خدا سے خوف کھاتے ہوئے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ اگر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو وہ ہمیں سزا دے گا. اور تقویٰ باللہ یعنی وہ تقویٰ جو خدا کے لیے ہو، یعنی وہ تقویٰ جو خدا کی محبت میں ہو، اس کے خوف سے نہ ہو، اس کی محبت میں ہو. امام کہتے ہیں کہ سب سے برترین تقویٰ یہ تقویٰ ہے جو خدا کی محبت میں ہو، خدا کے وجود کے احساس کے ساتھ ہو. اس روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو محسوس کریں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو شاید تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا، خمس کے لیے یہ نہیں کہا، حتیٰ جہاد کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم جہاد کرو شاید تم باتقویٰ ہو جاؤ، لیکن روزے کے لیے یہ کہا کہ تم روزہ رکھو شاید تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے میں انسان اگر چاہے تو خدا کے وجود کا احساس کر سکتا ہے، خدا کو محسوس کر سکتا ہے. آپ کہیں گے بھائی ہم خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، بچپن سے ہمیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ ایک ہمیں بتایا گیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیں پڑھایا گیا ہے. نہیں، عقیدہ ہے ہمارا لیکن ایمان نہیں ہے. عقیدہ اور ایمان، ایک مثال چہل حدیث میں امام خمینی نے اتنی ملموس مثال دی ہے، میں بارہا اس مثال کو عقیدے اور ایمان کے فرق اور اس کو محسوس کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں، یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں. عقیدہ اور ایمان، ہمیں پتہ ہے کہ مردہ مردہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے، یعنی مردہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ مار لگا سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، مردہ ہے وہ. اب مردہ ہل جل نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اور رات کی تاریکی میں آپ سے یہ کہے کہ اس مردے کے پاس ٹھہر جائیں تو آپ کو خوف آئے گا، آتا ہی نہیں آتا. تنہا تنہا کسی کمرے میں مردہ پڑا ہو، آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کے پاس ٹھہر جائیں، خوف آتا ہے انسان. بھائی خوف کیوں آتا ہے، یہ تو مردہ ہے. خوف آنا چاہیے تو زندہ کے پاس ٹھہرنے پہ خوف آنا چاہیے کہ وہ کہیں آپ کو نہ مار دے. یہ تو مردہ ہے، یہ تو بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، لیکن عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے خدا کا عقیدہ ہے، بچپن سے بڑا ہے، ہمیں دلائل بھی دیے گئے ہیں. اس کائنات کا نظم، یہ خدا کی نشانیاں جو ہمارے اطراف میں بکھری ہوئی ہیں، ہمارا وجود، یہ سب خدا کے ہونے پر، اس کے موجود ہونے پر دلیل ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم نے سنی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے. خدا اس وقت یہاں موجود ہے، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، خدا کے لیے نماز پڑھی ہے، واقعاً خدا کے وجود کے احساس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، خدا کو محسوس کیا ہے. یہ ایمان کی کمی ہے، یہاں پر ایمان نہیں ہے. روزہ اس لیے آیا کہ اس احساس کو زیادہ سے زیادہ کرے. کس طرح سے؟ شدید گرمی ہے اور اس شدید گرمی میں شدید پیاس لگ رہی ہے. گھر میں آپ اکیلے ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا دل جا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو آپ نے روکا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس نے اس روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کھانا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن آپ کھانا کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ جس نے اس روزے کو واجب قرار دیا ہے وہی کل حساب کتاب بھی لے گا. بس تقویٰ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ روزے میں انسان خدا کے وجود کو بآسانی محسوس کر سکتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کرے، خدا کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے تقویٰ حاصل کرے. جب خدا کے وجود کو محسوس کر لے تو پھر اپنے آپ سے رابطہ بڑھائے، وہ رابطہ جو کہ منقطع ہو گیا ہے. میرا رابطہ میری اصل کے ساتھ، میری روح کے ساتھ، جب میں خدا سے رابطہ بڑھا لوں تو پھر اس سے گفتگو کروں. یہ ماہ مبارک رمضان اس رابطے کو بڑھانے کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پروردگار نے، اس خالق نے، اس قادر مطلق نے ہماری دعوت کی ہے. عجیب بات ہے، وہ بے نیاز ہوتے ہوئے ہم سراپا نیاز کو بار بار بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ. ہم فرار کر رہے ہیں، وہ ہماری طرف آ رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. دعوت بھی ایسی دعوت کہ جس کے بارے میں رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال ماہ مبارک رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوئی تم فی ہے الی دعوت اللہ، اس مہینے میں تمہیں خدا نے اپنی طرف دعوت دی ہے. وجعلتم فیہ الى اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں خدا نے تمہیں اپنی کرامت بخشی ہے. دیکھیں دعوت، ہم مہمان بنتے ہیں، کبھی ہم خود پہنچ جاتے ہیں تو میزبان ہم سے کہتا ہے آئیے تشریف لائیے، کبھی وہ ہمیں بلاتا ہے، فون کر کے اطلاع دیتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، کبھی کارڈ بھجواتا ہے اور کبھی وہ خود کارڈ لے کر آتا ہے. اور دعوت دینے والے میں بھی فرق ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کا دوست دعوت دیتا ہے، کبھی کوئی بڑا بھائی دعوت دیتا ہے، کبھی کوئی آپ کے علاقے کا بڑا آدمی دعوت دیتا ہے، کبھی شہر کا گورنر دعوت دیتا ہے، کبھی ملک کا سربراہ دعوت دیتا ہے. دعوتوں میں فرق ہوتا ہے. یہ دعوت کس نے دی ہے؟ جو اس سرزمین کا مالک ہے اور آپ کو آپ کے پاس آ کے دعوت دے رہا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میری رحمت، میری برکت، میری مغفرت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس دسترخوان سے جتنا چاہو استفادہ کر لو. گناہگار ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہیں کیا، آ جاؤ اس مہینے. اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں تو وہ بخش دیے جائیں گے. کہا گیا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو درک کرے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یہ مغفرت کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، خدا نے بلایا ہے، خدا نے کہا آؤ میں تمہیں بخشوں گا. یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ نے فرمایا اسی خطبے میں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کا سانس لینا تسبیح ہے. ونومکم فیہ عبادہ، اور اس مہینے سونا عبادت ہے. अजीब महीना है अभी, हम इस मानवियत और रूहानियत को दर्क नहीं कर पाते। अभी माह मुबारक नहीं आया, शब अव्वल माह मुबारक, सहरी से कब चंद साथों में ये क्या हो रहा है? अभी ये सब कुछ नहीं है, हमारी नफूस, हमारी सांसें तस्बीह नहीं है, हमारा सोना इबादत नहीं है। वो महीना जिसके बारे में आप फरमाते हैं कि अमलुकुम फीहे मकबूल, आप जो अमल अंजाम देंगे वो मकबूल होगा, व दुआउकुम फीहे मुस्तजाबा, और इस महीने में जो दुआ करेंगे वो मुस्तजाब होगी। ये अजीब बात है, मलाइका नाजिल हो रहे हैं और इस तरह से नाजिल हो रहे हैं कि इस सरजमीन पर मलाइका की बारिश है, इस सरजमीन को छुपाया हुआ है। इतने मलाइका हैं, उनके ज़रिए से रहमतें बरकतें नाजिल हो रही हैं, हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते। माह मुबारक शुरू होता है, अव्वल माह मुबारक की सहरी शुरू होती है, ये रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। हम इन रहमतों से कितना इस्तेफादा करें ये हमारे ऊपर है। खुदा की रहमत बारिश की सूरत में बरसती है, अगर कोई रुकावट कायम कर ले छत की सूरत में तो ये बारिश उसके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन जिसने इस रुकावट को हटा दिया है, जो आसमान के नीचे आकर उस रहमत से मुस्तफीज़ होना चाहता है, वो बखूबी उस रहमत से मुस्तफीज़ होगा। खुदा की रहमत बरस रही है, कहीं हमारे ऊपर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई गुनाह तो माने नहीं बन गया जो हमें उसकी रहमत से दूर कर दे। उसकी मग़फ़िरत हमारे सामने मौजूद है, क्या एक अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल से हम कह सकते हैं? इस राबते को किस तरह से बरकरार करें? अपनी बीमारियों को देखें, कुछ वक्त अपने आप को दें, कुछ वक्त। हम हर एक को वक्त देते हैं, अपने बच्चों के लिए वक्त है, अगर है तो भारत वो भी मसरूफियात की नज़र हो जाता है। आज हर इंसान मसरूफ है, किस तरह से मसरूफ है? एक कसाई के पास हम खड़े थे, उसने बड़ी ही आकिलाना बात की, कहने लगा कि आज का दौर वो है जिसमें बेकार तरीन आदमी मसरूफ। हमने पूछा कैसे? कहने लगा घर जाता है, 5 घंटे 6 घंटे टीवी के सामने बैठा रहता है और फिर बाहर निकलता है, कहता है बड़ा मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो आज हर इंसान मसरूफ है, बहाना है ये मसरूफियत का, कुछ वक्त अपने लिए निकालें, कुछ वक्त 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट अफ्तार के बाद, सहरी से पहले 5 मिनट बैठ जाइए, खुदा से बातें कीजिए, खुदा से राजो न्याज कीजिए, अपने दिल की बात कीजिए, आपको जो शिकायत है वो कीजिए, जो उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं वो इजहार कीजिए, जो चीज़ मांगनी है वो मांगिए, मुस्तकीमन अपना राबता खुदा से कायम कीजिए। 5 मिनट से शुरू करें, ये काम हम कर सकते हैं इस महीने में, ये काम करें, 5 मिनट अपने आप को दें, अपने आप से अपना राबता बरकरार करें, अपनी बीमारियों को सोचें, कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं, एक माह मुबारक में कोई एक बीमारी ले लीजिए। मेरी ज़बान बहुत चलती है मसलन, या मैं गीबतें बहुत करता हूँ, या झूठ बहुत बोलता हूँ, इस तरह की कोई भी एक बीमारी, अपनी बीमारियों का मुहासबा कीजिए और देखिए कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपकी ज़्यादा हैं। इस माह मुबारक में ये नज़र कीजिए, ये अहद कीजिए कि इन बीमारियों को दूर करना है। चंद बीमारियों को ले लीजिए और लग जाइए उन पर तवज्जो देना, खुदा से आह कीजिए कि इन बीमारियों को मैं दूर करूंगा तेरी मदद और नुसरत के साथ। खुदा की मदद के बगैर हम अपनी बीमारियां भी दूर नहीं कर सकते। ये माह मुबारक रमज़ान इतना मुबारक महीना है कि ये दो इर्तबात जो कि अहम तरीन राबते हैं, एक खुदा के साथ और एक अपने आप के साथ, अपनी असल के साथ रबता, ये बरकरार करता है। चंद यहूदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं, इस रमज़ान की सआदतें और बरकतें और क्या क्या हैं। एक हमने बयान किया कि ये दो राबते उस सवार हो रहे हैं, ये जो मुनक़ता हो गए हैं ये दोबारा बरकरार हो रहे हैं। आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि या रसूलल्लाह ये 30 दिन के रोज़े ही क्यों फ़र्ज़ हुए? हमारे जहनों में भी ये सवाल आता है कि ये 30 दिन 15 दिन क्यों नहीं हुए, 10 दिन क्यों नहीं हुए, 2 महीने क्यों नहीं हुए, 30 दिन ही क्यों? तो आपने उसका फ़लसफ़ा बयान किया कि जब आदम ने ममनुआ दरख्त से गंदुम खाया तो गंदुम का असर 30 दिन बाकी रहा, इस वजह से खुदा ने 30 दिन रोज़े फ़र्ज किए, यानी एक माह के रोज़े फ़र्ज किए। फिर उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह एक इंसान अगर ये 30 दिन रोज़े रख लेगा तो उसकी जज़ा क्या होगी? तो आपने कहा कि 7 चीज़ें खुदा उसे अता करेगा। आप ये देखिए 7 चीज़ें कितनी हैं। पहली चीज़, अगर उसने हराम खाया है तो उस हराम को उसके जिस्म से पाक कर देगा। ये बहुत अहम है, हम कितनी जगहों पे जाते हैं, अपने घर की ग़िज़ा के बारे में हमें मालूम है कि ये पाक है, लेकिन हम कितनी जगहों पे जाते हैं, कितने लोगों के मेहमान बनते हैं, वहाँ ग़िज़ा खाते हैं, न मालूम वो ग़िज़ा कैसी है, शायद कोई हराम हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया हो। इस रोज़े का पहला फ़ायदा यह है कि ये रोज़ा हराम को जिस्म से पाक कर देता है। दूसरा अहम तरीन फ़ायदा यह है कि रहमत खुदा से नज़दीक कर देता है। तीसरा फ़ायदा, शायद पूरे साल हम अपने मरहूमीन को याद नहीं करते हैं। रिवायत है कि शब जुमा मरहूमीन की अरवाह अपने आयज़ा के घरों की तरफ आती हैं, अपने घरों की तरफ पलटती हैं और फरियाद करती हैं कि कुछ हमें भी भेज दो, कुछ हमारी तरफ भी रवाना कर दो, हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों को दूर करो। अगर उनकी ये मतलब पूरा होता है तो खुशहाल पलटती हैं, और अगर नहीं जवाब मिलता तो गमनाक और अंदोनाक अपनी खबरों की तरफ पलट जाती हैं। न मालूम हम पूरे साल अपने मरहूमिन का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन तीसरा फ़ायदा, तीसरी सआदत यह है कि रोज़ा उसके अजदाद की बख्शिश का बाइस बनता है। चौथा, बड़ा मुश्किल वक्त है आखिरी वक्त, जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे तो मासूम से किसी ने सवाल किया कि जान कैसे निकलेगी, तो आपने कहा कि एक लट्ठी का कपड़ा कांटों पर डालकर खींचो, तो जो हालत उस कुर्ते की होती है, उस कपड़े की होती है, उस तरह से इंसान की जान उसके जिस्म से निकलेगी। ये रोज़ा जानकनी के वक्त को आसान करता है। रोज़े क़यामत की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। क़ुरान ने कहा कि वो वक्त वो है कि जब माएँ अपने बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ देंगी, यानी जब क़यामत आएगी तो वो वजूद जिसको माँ अपने जिस्म से जुदा नहीं करती, अपने आप से जुदा नहीं करती, क़यामत की सख्ती इतनी होगी कि अपनी औलादों को छोड़ देंगे, क़यामत की सख्ती इतनी होगी कि हामला ख़वातीन के हमल गिर जाएंगे, शिद्दत से, खौफ की शिद्दत से ये हमल गिर जाएंगे, इतना शदीद वक्त होगा। रोज़े का फ़ायदा यह है कि रोज़े क़यामत की शिद्दत को आसान कर देगा। छठा फ़ायदा, जहन्नुम की आग बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آتش جہنم سے نجات عطا کرے گا. ساتواں اور آخری فائدہ, ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا ہمیں جنت میں اپنے ائمہ کے ساتھ جگہ دے گا. آپ روز و شب کے رمضان کی دعا پڑھتے ہیں, یا ذلمن ولا یمن علیک, اے احسان کرنے والے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے, ہم کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. یہ ہم روز و شب دعا کرتے ہیں. یعنی روزے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ. ساتویں چیز یہ ہے کہ روزہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. یہ سات فائدے آپ نے ان یہودیوں کے سامنے بیان کیے کہ دیکھو ہمارا دین اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے, اگر ہمیں کسی بات پر مکلف قرار دیتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے پانچ وقت کہا گیا تو یہ ہمارے لیے, اس کا فائدہ ہماری ہی طرف پلٹتا ہے. اگر روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو یہ سات اہم ترین چیزیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں روزے کی صورت میں. صرف اس دنیا میں نہیں, اس آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے. اور قبر میں کس طرح سے روزہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے, سفیان سوری چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, دور میں ایک عابد اور زاہد انسان ہے, اپنی زندگی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ گیا اور میں نے چند دن عمرے کے قصد سے مکہ میں قیام کیا. میرا معمول تھا کہ میں ایک خاص وقت میں حرم کے پاس جاتا تھا, طواف کرنے کے بعد حرم میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے, طواف کرتا ہے, پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آتا ہے, مجھے سلام کرتا ہے, اور سلام کرنے کے بعد میری احوال پرسی کرتا ہے. رفتہ رفتہ یہ احوال پرسی, یہ سلام دوستی میں بدل گیا. ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ یہ شخص مریض ہو گیا, مجھے اس نے اپنے گھر میں بلایا. جب میں گھر پہنچا تو مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آخر نزدیک ہے, میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہی مجھے غسل دینا, تم ہی کفن دینا, اور تم ہی مجھے قبر میں دفنانا, اور دفنانے کے بعد تم ہی مجھ پر تلقین پڑھنا. اور دیکھو یہ کافی نہیں ہے, پہلی رات میں نے سنا ہے کہ مردے پر بڑی شدید ہوتی ہے, میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلی رات میری قبر کے پاس ٹھہر جانا اور مجھے توحید تلقین کرتے رہنا, دعائیں پڑھتے رہنا میری مغفرت کی, تاکہ میں منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکوں. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اور جس طرح سے اس نے وصیت کی, غسل کفن اور قبر میں دفنانے کے بعد, یہ پہلی رات سفیان سوری اس کی قبر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں, اس کی وصیت کے مطابق تلقین پڑھتے رہتے ہیں, اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. کہتے ہیں ابھی بیداری اور خواب کے عالم میں ہوتا ہوں کہ مجھے آواز آتی ہے کہ اے سفیان سوری, تمہیں جو اس شخص نے کام سونپا تھا وہ ہمارے ذمے ہے, تم اپنا کام کر چکے, تم جاؤ, ہم اس کی تلقین اور اس کے جواب کے ذمہ دار ہیں. سفیان سوری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں ہر مہینے یہ روزے رکھے, آج ہم اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. اس شخص کا معمول تھا کہ روزوں کا اتنا احترام کیا کرتا تھا کہ جب ماہ مبارک ختم ہو جاتا تھا تو عید الفطر کے بعد 6 روزے مستقل رکھتا تھا. یعنی یہ مہینہ ودا کرنا اس کے لیے مشکل تھا, یہ ہم سے محبت کرتا تھا, ہمیں اس سے محبت ہے, آج اس مشکل وقت میں ہم ساتھ دینے کے لیے کافی ہیں. بس یہ ماہ مبارک رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے, جو ہمیں ہر طرح کی رحمتیں میسر کر رہا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دے رہا ہے کہ ہم چاہیں تو ان نعمتوں اور رحمتوں کو اپنے شامل حال کر سکتے ہیں۔ اسی مہینے ایک ذمہ داری اور ایک وظیفہ جو کہ آج کے حالات میں ہم پر بدرجہ اولا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو مشکل ہمارے بھائیوں پر آئی ہوئی ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ جس طرح سے ممکن ہے ان کی مدد کریں۔ آٹھویں امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی مشکل میں اس کی مدد کے لیے قدم بڑھائے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کا اجر، یعنی صرف اگر ارادہ کرے اور قدم بڑھائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر قدم بڑھانے کے بعد اس نے اپنے مومن ضرورت مند بھائی کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دیا تو وہ ایسا ہے جیسے بدر و احد میں رسول خدا کی رکاب میں شہید ہونے والا۔ آج واقعاً یہ لوگ مصیبت کا شکار ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ لوگ کراچی آئے ہیں تو ایک بس سے اترتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کے پیروں پہ چپل نہیں تھے۔ ہم نے دو دن کے بچے کو دیکھا جس کے جسم پر لباس نہیں تھا، صرف ایک جوڑا جو ان کے جسم پر تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج پورا ہمارا ملک یعنی چاروں صوبے متاثر ہیں، اس کی اچھی خاصی بڑی آبادی متاثر ہے۔ اگر ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ، ایک آدمی دو آدمی کی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم سب استطاعت رکھتے ہیں، 50 روپے 100 روپے 200 روپے ہم سب استطاعت رکھتے ہیں۔ بہت سارے ادارے آپ کے محلے میں موجود ہوں گے، بہت سارے لوگ خود یعنی 5-5 10-10 لوگ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی کی، 5 دوست آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے ایک گاڑی کی، اس گاڑی میں چند لوگوں چند خاندانوں کا سامان رکھا اور نکل گئے، دیکھا کہیں ضرورت مند لوگ موجود ہیں ان کو دے دیا۔ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، جو دوست جانے والے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو نہیں جا سکتے وہ ان لوگوں کے حوالے کریں جو جا رہے ہیں۔ جو لوگ کراچی میں آ گئے ہیں ان کی مدد کیجیے، یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے۔ امام اسی حدیث میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اے ابن جندب سے خطاب ہے، یہ کہتے ہیں اے ابن جندب، ہمارے شیعوں سے کہو کہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گھومیں۔ اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 کام کریں: ایک، گناہ سے پرہیز کریں، نیکیوں کو انجام دیں، اور تیسرا اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ یہ 3 کام انجام دیں گے تو ہماری ولایت ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو اپنے شامل حال کر سکیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ وہ اہم ترین رابطے جو ہمارے منقطع ہو گئے ہیں، یعنی ہمارا رابطہ اپنے وجود کے ساتھ، ہمارا رابطہ اپنے پروردگار کے ساتھ، اس مہینے میں ہمارے یہ 2 رابطے اچھی طرح سے برقرار کرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رابطوں کو برقرار کرنے کے لیے اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں کہ ہمارے ائمہ کے دل ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ اے خدا ان کا کہنا یہ تھا کہ کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرم نہ بنو۔ اے خدا ہمارے کردار کو اس طرح بنا دے کہ ہم ان کے لیے باعث زینت قرار پائیں۔ اے خدا ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو ان کے شامل حال فرما دے۔ اے خدا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے خدا ہمارے جو جو گناہ ہیں، گناہ صغیرہ و کبیرہ، ان سب کی مغفرت فرما. اے خدا، یہ بقیہ ایام جو کہ اس ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اے خدا، یہ رمضان ماہ تربیت ہے، یہ تربیت ہمیں اپنے امام کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا امام منتظر ہے. اس کو منتظر کہتے ہیں لیکن دراصل وہ منتظر ہے اور ہمارا منتظر ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہم منتظر ہیں کہ ہم کب اپنی تربیت کر لیں اور کب وہ امام ظہور کر جائے. اے خدا، اس ماہ مبارک میں ہماری ایسی تربیت کر دے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر ہو جائے. اے خدا، ہمارے کردار، ہمارے اعمال اور ہمارے افطار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. بہت سارے لوگ مریض ہیں، دعا کی درخواست کی ہے. بہت سارے منتظمین کے رشتہ دار و عزیز مریض ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں بحق کے بیمار کربلا ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین.
تسكنه أرضك طوعا.